بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے منہج انقلاب نبوی پر مشتمل دروس کے ضمن میں تیسرا اور چوتھا درس حاضر خدمت ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، امين يا رب العالمين. انقلابی عمل کا تیسرا مرحلہ انقلابی تربیت. اس تربیت کے یاد کر لیجئے کہ تین تو اسینشل ڈائمنشنز ہیں جو کسی بھی انقلاب کے لیے لازمی ہیں. نمبر ایک، کارکنوں میں انقلابی نظریہ ذہنوں میں مستحضر رہے، تازہ رہے. نمبر دو، وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں، سب و طاعت کے عادی ہو جائیں. نمبر تین، ان میں تن من دھن ہر شے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. چوتھی ڈائمنشن اسلامی انقلاب کے لیے لازم ہے اور وہ ہے اخلاقی اور روحانی تربیت. اب اس کا جائزہ لیجئے، سیرت النبی میں یہ کام کس طور سے ہوئے. سب سے پہلی بات، قرآن کو پڑھتے رہنے پر اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا. قرآن ہی در حقیقت بمبا ہے، سر چشمہ ہے اس نظریے کا، اس فکر کا، اس فلسفے کا جس پر کہ یہ انقلابی عمل شروع ہونا ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس حد تک کہ آغاز میں تو کہا کہ رات کا کم سے کم ایک تہائی حصہ اور ہو سکے تو دو تہائی حصہ کھڑے رہو اور قرآن پڑھو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. حالانکہ اس وقت تک قرآن ابھی کتنا نازل ہوا تھا، بہت تھوڑا سا. اس کو ہیمر کرتے رہو، یہ لفظ جان بوجھ کر استعمال کر، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، یہ قرآن تمہارے رگ و پے میں سراٹ کر جائے، تبھی یہ مستحضر رہے گا اور تبھی تمہارے اندر جہاد کا اور اس کے لیے جد و جہد کا اور قربانی کا جو جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پڑھتے رہا کرو جو کتاب نے تم پر نازل کیا گیا. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا. پہلی آیت جو ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت سورہ عنکبوت کی ہے. دوسری آیت جو ہے یہ مطلب ما ہوا الہ کا، یہ آیت جو ہے سورہ کہف کی ہے. پڑھا کرو قرآن، پڑھا کرو، تمہارے لیے سہارا یہی ہے. تو در حقیقت قرآن کا یہ پڑھنا اور قرآن کو یہ مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہنا، یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس سمجھ لی تو بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، گو آن ریپیٹنگ اٹ، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. اس لیے کہ اسی سے تمہارے اندر وہ انقلابی فکر، توحید، اس کی شمع روشن رہے گی اور اس کے تقاضے جو ہیں تمہارے سامنے واضح ہوتے رہیں گے اور تمہارا جو جوش و جہاد کا جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے. اس کے بعد مدینے میں آ کر اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اجتماعی شکل. جمعہ کا نظام اصل میں کیا تھا؟ جمعہ کا نظام یہ گویا کہ اس انقلابی پارٹی کا، حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا، اور اس ہفتے وار اجتماع میں خطبہ جمعہ جو ہے وہ تعلیم قرآن کے لیے. ظاہر بات ہے قرآن کے لیے کوئی اور ذریعہ تو وہاں نہیں تھا، نہ مدارس ابھی تھے، نہ کوئی اسکول تھے، نہ کوئی انسٹیٹیوشنز تھے، نہ کوئی کتابیں شائع ہو سکتی تھی. قرآن بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس اس طرح جیسے ہمارے پاس ہیں. کہاں تھے، کس کے پاس تھے؟ وہ تو یہ کسی کے پاس چند آیتیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کچھ اور حصہ جو ہے کہیں کہ کہیں اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کپڑے پہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک اجتماعی نظام، ہفتے وار اجتماع، ویکلی میٹنگ آف دی ریولوشنری پارٹی، جیسے کہ کمیونسٹوں نے شروع کیا، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی جو دینی تحریکیں چلی ہیں انہوں نے پھر ہفتے وار اجتماع کو اس میں لازمی قرار دیا تاکہ اپنے اس فکر کو تازہ کریں. وہ ہفتے وار اجتماع تھا رونما نماز نظام جمعہ کہ کوئی شخص جو ہے حضور کیا کرتے تھے. مسلم شریف میں روایت ہے کانا یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس, آپ خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہتے. یہ یاد دہانی کرنا, ریمائنڈ کرنا, ذہنوں میں تازہ کرنا, ان کا فکر تازہ رہے, ان کی سوچ جو ہے, ان کا نظریہ جو ہے, ان کا ایمان جو ہے, اس کی آبیاری ہوتی رہے. اس میں اگر کہیں کوئی دھندلاہٹ پیدا ہو گئی ہو تو اثر نو وہ شائننگ ہو جائے, اس کے اندر اثر نو جو ہے نورانیت پیدا ہو جائے. یہ ہے ذریعہ قرآن مجید کے ذریعے سے فکر کو تازہ رکھنا. اب تلاوت قرآن کے لیے جتنی بھی ترغیب آئی ہے, ایک لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف کے اوپر دس دس نیکیاں ملتی ہیں. یہ آپ نے حدیث سنی ہو, الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے, تین حرف ہیں, الف دس نیکیاں, لام دس نیکیاں, میم دس نیکیاں. حدیث ہے. یہ اس قدر زور کیوں ہے کہ در حقیقت جیسے جدید جو نظام تھا ہمارا کمیونزم کا جو ختم ہو گیا تقریباً مر گیا ہے, اگرچہ دوبارہ ری اپیئر ہو سکتا ہے لیکن فی الحال یوں سمجھیے کہ مر گیا, روس میں مر گیا, اپنی جلد بھومی میں مر گیا. وہ نظام جو ہے وہ در حقیقت ایک کتاب کا ظہور ہے, داس کیپیٹل. اسی لیے اقبال نے ماس کے بارے میں کہا نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. اگرچہ وہ ماس جو ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن وہ بھی ایک کتاب لے کر آیا تھا, اس کے پاس بھی کتاب تھی, داس کیپیٹل. اس نے ایک نظریہ دیا, اس نے ایک فکر دیا, تو اس فکر نے لوگوں کو کانکر کیا, ہم خیال بنایا, اور پھر جب وہ لوگ پوسیس ہو گئے اس فکر سے تو پھر انہوں نے انقلابی جدوجہد کی اور انقلاب برپا کر دیا. اسی طرح انقلاب محمدی ہم کہہ سکتے ہیں یہ در حقیقت ظہور ہے قرآن مجید کا, قرآن مجید کا فکر. جیسے کہ مولانا حالی نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ نسخہ کیمیا قرآن مجید, قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. یہ ہے پہلا مرحلہ جو میں نے عرض کیا, اپنے نظریے کو تازہ رکھنا, برقرار رکھنا, اپنے انقلابی فکر کو جو ہے ہمیشہ مستعد رکھنے کا ذریعہ تلاوت قرآن, ترتیل قرآن. نمبر دو, یہ جو عادت ہے سب و طاعت کی, اس کا تھا براہ راست تعلق اس وقت جو ہوا ہے. سب سے بڑی جو اس سمن میں تربیت حاصل ہوئی ہے وہ اصل میں چوتھا جو سٹیپ ہے اس کے حوالے سے. جب آپ سے یہ کہا جائے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے. دیکھیے کوئی شخص دیکھ رہا ہو جیسے کہ خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے, انہیں بلایا گیا آؤ, حاضر ہو گئے, ان کے نگاہوں کے سامنے دہکتے انگارے زمین پر بچھائے گئے, کہا اتارو کرتا اتار دی لیٹ جاؤ ان کے اوپر. اب کیا مطلب ہے, مجھے زندہ بھوننا چاہتے ہیں, زندہ روسٹ کرنا چاہتے ہیں, میرے زندہ کے کباب بنانا چاہتے ہیں. اب یہ شخص جو ہے جس کو آپ انگریزی میں ڈیسپریٹ کہتے ہیں, یہ ڈیسپریٹ آدمی جو ہے اسے اجازت ہو تو دو تین کو تو مار کر مرے گا نا. ڈیسپریٹ آدمی میں بڑی طاقت آ جاتی ہے, بڑی طاقت, اسے معلوم میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے, تو ان میں سے چند کو تو لے کے مروں گا. ایک بلی بھی چھوٹے سا جانور ہے, کیا ہے, اگر آپ اسے کسی کارنر کے اندر جو ہے گھیر لیں گے اور اسے معلوم ہو جائے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی. کیا وہ چھوٹی سی جان ہے اس کی, اور ہو سکتا ہے آپ کے آنکھ کے اوپر مراد حملہ آور. یہی معاملہ ہو, لیکن آپ کو حکم نہیں ہے, اس کا اجازت نہیں. اب آپ اس میں لیٹ گئے, حضرت خباب پیٹ کی کھال جلی, چربی پگلی, اندازہ کیجیے ایک شخص جھیل رہا, کیوں جھیل رہا ہے, نہ کھڑا ہو کر ایک کو مکہ مارے اس کو یہ کرے جو کہ دھکا دے, چار آدمی زبردستی لکھائے وہ دوسری بات ہے, آٹھ آدمی پکڑیں گے کم سے کم تب وہ انگاروں پر لٹا سکیں گے نا, ورنہ تو نہیں آدمی کو لٹا سکتا, ایک آدمی تو نہیں لٹا سکتا, اور ایک دو چار کو مار کر جو ہے مرے گا, لیکن نہیں اجازت نہیں. سب سے بڑا ڈسپلن پیدا کرنے والا معاملہ یہ, بدقسمتی سے سیرت النبی کا جو یہ چوتھا سٹیج ہے پیسو ریزسٹنس, اسے ہمارے ہاں بہت کم سیرت نگاروں نے سمجھا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے کس قدر دور رس نتائج اور اثرات پیدا ہوئے. وہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر ابھی چوتھے اسٹیپ پر بھی ہم آئیں گے تو اس کو دوبارہ میں دوہرا دوں گا، لیکن یہاں اس وقت یہ کہ اسی سے در حقیقت سم و طاعت، سنو اور مانو، سب سے بڑی آزمائش اس کے ذمن میں یہی تھی، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں کچھ نہیں. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اسی طریقے سے ابو جہل نے ٹارچر کر کر کے، بدترین اور ٹارچر کر کر کے انہیں دونوں کو شہید کر دیا. نہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، نہ کم سے کم 40 اس وقت مسلمان موجود تھے مکے میں، ان میں سے کسی نے آ کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑا، الاؤڈ نہیں ہے، نو پرمیشن فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈسپلن میرے نزدیک سب سے زیادہ، اس ڈسپلن کا خوبر جو ہوئے ہیں صحابہ کرام، وہ در حقیقت اس بنیاد پر. نمبر 3، تن من دھن نچھاور کر دینے کے لیے تیاری ہے. اس کا تعلق بنیادی طور پر تیسری ایمانیات میں سے جو تیسری شق ہے، ایمان بالآخرہ. اگر یقین ہے کہ یہ زندگی تو بہرحال آج رہی تو کل ختم ہو جانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے کہاں جا رہا؟ کہیں نہیں جا رہا، وہ ڈیوائن بینک ہے اللہ کا، اس پہ ڈپازٹ ہو رہا ہے. آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ. آخرت کا اگر یقین ہو تو میں نے اگر کچھ خرچ کیا تو خرچ کہاں کیا؟ میں نے تو بچت کی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے حضور کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا، صاحب صفا تو باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، صرف ایک شانے کا ایک گوشت، شانہ دستی، یہ انہوں نے بچا کے رکھ لیا. حضور کو یہ دستی کا گوشت جو ہے وہ بہت پسند تھا، مرغوب تھا. حضور آئے، پوچھا ما بقیہ منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما بقیہ منہا الا کتفہا، کچھ نہیں بچا اس میں سے، سب ہم نے دے دیا اللہ کے راہ میں، صرف ایک دستی بچی. اب جواب سنیے حضور کا، بقیہ کلہا الا کتفہا، پوری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے. یہ تو ہم کھا لیں گے نا، جو ہم نے کھا لیا وہ کنزیوم ہو گیا، لیکن جو دے دیا اللہ کے راستے میں وہ ہے بچت. اصل میں یہ ہے جو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے، ویلیوز ہی بدل جاتی ہیں. یہ موت موت نہیں ہے، یہ تو زندگی کا شاہدرہ ہے، اس میں سے داخل ہو کر جیسے آپ لاہور آتے ہو تو شاہدرے سے گزرنا ہی پڑے گا نا آبو آنا. اسی طریقے سے دلی کے بھی مشرق میں ایک شاہدرہ تھا، یوپی سے جو بھی آتا تھا اس شاہدرہ سے گزر کر، شاہدرہ، شاہدرہ کا مطلب ہے بہت بڑا دروازہ، شاہی دروازہ، شاہدرہ. یہ شاہدرہ جو ہے اس میں سے ہو کر آپ آئیں گے لاہور، شاہدرہ سے ہو کر آتے تھے دلی میں. تو یہ تو ابدی زندگی کا شاہدرہ ہے، موت تو نہیں ہے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. پھر اگر قتل ہو گئے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو یہ تو اصل زندگی ہے، انہیں مردہ نہ سمجھو نہ کہو. ایمان بالآخرت ہے کہ جو پھر انسان تن من دھن ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر آخرت پر ایمان ہو. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ توحید سے بھی زیادہ زور آخرت پر ہے. توحید اصولی بات ہے، آخرت عملی بات ہے. انسان کے عمل پر جس کا اثر پڑتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. آخرت پر آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ کا اپنا عمل بھی درست ہوگا، آپ کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. اگر یہ بات مستحضر رہے تو غلط کام کیسے کریں گے؟ اللہ ہر آن ہے، ہر جگہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے پاس کوئی جائے فراد نہیں، کوئی جائے پتا نہیں، مجھے لا محالہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. آئی ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ. کوئی مفر نہیں. تو آدمی کا اپنا عمل بھی درست رہے. اور یہاں خاص طور پر منہج انقلاب نبی میں اگر حضرت ابو بکر نے 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں. مکی دور میں سارا سرمایہ خرچ کر دیا حضور پر اور حضور کی دعوت پر، اور ان غلاموں اور کنیزوں کو خرید خرید کر آزاد کرنے پر جنہیں کہ ان کے جو مشرک آقا تھے وہ سخت پرسیکیوٹ کر رہے تھے. حضرت بلال کو بھی انہوں نے خرید آزاد کیا. اس حوالے سے نوٹ کیجیے، جب ہجرت پر گئے ہیں حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں تو کچھ چھوڑا نہیں گھر میں. ایک مرتبہ تو بعد میں ہوا ہے، 9 برس بعد غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر لا کر رکھ دیا. اس سے پہلے ہجرت سے قبل ہو چکا ہے جو کچھ گھر میں تھا، حالانکہ بیوی بچوں کو اور بوڑھے باپ کو نابینا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک پیسہ نہیں چھوڑا. دونوں بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ابو بکر کے والد تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو قحافہ، وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، نابینا تھے. جو بھی تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے لی کہ کہیں ضرورت پڑے گی سفر میں، کچھ نہیں چھوڑا. کیوں؟ یہ سارا کچھ تو جمع کیا ہے نا ابو بکر نے آخرت میں، اور جو ڈیوائن بینک ہے آف دی ہیئر آفٹر، اس میں بہت بڑا شرع سود ملتا ہے. وہ جائز سود ہے، وہ آرام سود نہیں ہے، وہ 700 گنا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے زمین میں تم نے بویا، ایک مکئی کے دانے سے ایک پودا مکئی کا آیا، اس میں 7 جو ہے سٹے لگے ہوئے ہیں اور ان میں ہر ایک میں 100 100 دانے ہیں، 700 دانے ہو گئے نا ایک دانے سے، یہی اجر و ثواب ہے آخرت کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا اور دگنا چگنا کر دے گا. اس حوالے سے اگر یقین ہو تو پھر کچھ خرچ کرنا کیسے بھاری گزرے گا آدمی پر؟ تل بل دل لگا دینا کیسے بھاری گزرے گا؟ جان دے دینا کیسے مشکل نظر آئے گا؟ یہ جان دینا تو اصل حیات ہے. یہ تیسری چیز جو ہے، ہر شے کو اللہ کی راہ میں لگا دینے کے لیے تیاری، اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ سے. نمبر 4، روحانی تربیت کے لیے کیا کیا؟ روحانی تربیت کا اصل میں ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفسانی تقاضوں کو دبایا جائے. آپ کی اڈ اور لیبیڈو، آپ کے اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ کو کنٹرول کرنا، آپ کی پوری شخصیت کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ ان کو دبائیں گے تو روح کو ریلیف ملے گا، روح کو آزادی ملے گی. روح جو ہے پھر وہ ریلیف کا سانس لے گی، سائی آف ریلیف، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. ان کو دو ذریعوں سے، نمبر 1 وہ جو رات کو کھڑے رہنا ہے اللہ کے حضور، رات کی نیند کس کو پیاری نہیں ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. رات کو کھڑے رہنا اللہ کے سامنے، یہ نفس کو کچلنے میں. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت کا جاگنا جو ہے اور کھڑے رہنا جو ہے، یہ در حقیقت نفس کو کچلنے میں بہت ہی مؤثر ہے، بہت مفید ہے. اور اس وقت جو بات پھر نکلتی ہے انسان کے زبان سے، وہ سیدھی جاتی ہے اللہ کی طرف، درمیان میں کوئی ڈسٹربنس ہے ہی نہیں، آپ ہے اور آپ کا رب ہے، باقی سوئی ہوئی ہے دنیا، پرسکون ماحول ہے، کوئی آواز نہیں، کسی طرح سے کوئی ڈسٹربنس نہیں، اور آپ کا رب. یہ ہے روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس قدر سخت مشقت جو ہے، یہ بہت دیر تک جاری رکھتا حکمت کے خلاف تھا. چنانچہ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہیں آیات، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، 10 مہینے، 12 مہینے، 16 مہینے، مختلف روایات ہیں، آیت نازل ہو گئی جو اسی سورہ مزمل کے آخر میں ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤا ما تیسر من القرآن. اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں، 2/3 رات اور آدھی آدھی رات، کم سے کم 1/3 رات اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ ہی نے یہ دن اور رات کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کی حکمت میں رات جو ہے انسان کے آرام کے لیے بھی ہے، اس ریجوینیشن کے لیے، دن بھر کی مشقت کے بعد انسان کو ریجوینیشن، ری وائٹلائزیشن کے لیے ضروری ہے کچھ نہ کچھ ریسٹ، یا لکھ بنایا ہوا نظام ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار علیما لن تحصوہ، اس شدید مشقت کو اللہ جانتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب یہ تہائی شب کم سے کم اس کی قید جو ہے ختم ہو گئی، جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو قرآن، یہ بہت جلدی ہی در حقیقت آیت نازل ہو گئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد 10-11 برس بعد پھر اس آیت کا آخری حصہ نازل ہوا، علمان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اب ایک اور بدل تجویز کر دیا گیا، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کبھی بیمار بھی ہوں گے، ان کے لیے یہ قیام اللیل ممکن ہی نہیں رہے گا، کچھ لوگ ہوں گے جو سفر کے لیے زمین میں جائیں گے کاروبار کے لیے اور وہاں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ رات کی نماز اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا، کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلیں گے، ظاہر بات ہے جنگ کا معاملہ جو ہے دن بھر جو بھی سختیاں بیتتی ہیں تو رات کو پھر آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا، بس جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو، ہاں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ بدل کی حیثیت سے فرض اب یہ چیزیں ہیں، 5 وقت دن میں نکلو تاکہ وہ ذکر والی بات اقیم الصلاۃ لذکری، وہ اپنے فکر اور فلسفے کو تازہ کرنے کے لیے، یہ پہلے رات کے 2/3 یا 1/3 کم سے کم جو ہے کھڑے رہنے کی جو بات تھی وہ ختم کر کے اب دن میں 5 مرتبہ نکلو، فجر کے وقت آؤ، ظہر کے وقت آؤ، عصر کے وقت آؤ، مغرب اور عشاء، اور اپنا وہ قرآن بھی سنو، خود بھی پڑھو، اور اس میں اپنے اس فکر کو تازہ کرو، رات کا جتنا بھی ہو سکے جس کے لیے بھی ہو سکے وہ کرے، اب یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو واجب کے درجے میں برقرار رکھا گیا۔ اس نفسانیت کا دوسرا علاج اور روحانیت کے لیے دوسرا قدم، مال کی محبت کو کھرچ کھرچ کر نکال، انفاق 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 انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اس لیے کہ اس نفس کو سب سے زیادہ محبوب شے کیا ہے؟ حیات دنیاوی، اس کی لذتیں، اور اس کا ذریعہ مال ہے، مال کی محبت ہے، اس مال کی محبت کو دل سے نکالو، آگے چل کر تو بلکہ مدنی دور میں وعدے کیا گیا کہ نفاق کے مرض کا علاج کیا؟ انفاق ہے، نفاق کا علاج انفاق، نفاق کا اگر علاج کرنا ہے تو انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، یہ گویا کہ تزکیہ نفس، زکات جو ہے در حقیقت اسی نفس تزکیہ سے بنی ہوئی ہے نا، نفس یہ زکات، تو تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اضافی طور پر تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ پہلی 3 چیزیں میں نے عرض کیا تھا، کوئی خالص دنیاوی انقلاب ہو، مادی انقلاب ہو، کمیونسٹ ریولوشن ہو، کوئی اور ریولوشن ہو، ریولوشن اگر ہو، اے ٹرو ریولوشن، تو اس کے لیے تربیت جو ہے کارکنوں کی ان 3 اعتبارات سے لازم ہے، لیکن اسلامی انقلاب کے لیے اس کا یہ 4th جو ڈائمنشن ہے یہ بھی لازم ہے۔ اب آئیے 4th سٹیج ہم نے سمجھا تھا، پیسیو ریزسٹنس، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ شروع وہ ہو گیا تھا اول دن سے، جیسے ہی حضور نے آ کر کہا کہ رات مجھ پر فرشتہ نازل ہوا اور اس نے یہ کہا اور مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا، پہلا رد عمل کیا تھا؟ ہی ہیز گون کریزی، مجنون، دماغی توازن درست نہیں رہا، مجنون کے دونوں معنی تھے اس فتح عربی میں، مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جو فاطر العقل ہو، جس کی عقل جو ہے وہ کھوئی جائے کسی وجہ سے، اور مجنون اس کو کہتے جو جن کا سایہ جس پر آ گیا، جن سے بھی مجنون بنتا ہے، آسیب زدہ، معلوم ہوتا کہ آسیب آ گیا محمد پر، یہ ان لوگوں نے کہا کہ جنہیں قدر ہمدردی تھی حضور کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ حضور تو بہت ہی ان کے منظور نظر بہت محبوب شخصیت تھے، الصادق الامین، بہت نیک انسان، بہت شریف انسان، بامروت انسان، تو محبت تھی آپ سے. تو پہلا ریئیکشن یہی تھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ تنہائیوں میں کوئی مراقبے کرتے رہے ہیں غار حرا میں بیٹھ کر، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں تو کوئی چلا الٹا پڑ گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو مراقبہ ہے وہ الٹا پڑ گیا، ان پر کوئی جن جو ہے اس نے ان کو پوزیس کر لیا، تو مجنون. اس پر آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضور کی دلجوئی کے لیے آیتیں نازل ہوئی، اور یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے. پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اور دوسری وحی نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی، آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، ان کے کہنے سے آپ کو مجنون تو نہیں ہو جائیں گے، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے. ظاہر بات ہے حضور کو غم ہوا، آپ ملول ہوئے، غمگین ہوئے، یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے، مجنون کے دونوں معنی فاطر و لاقر ہو گئے، یا یہ کہ کوئی ایول اسپرٹ ہے جس نے پوزیس کر لیا ہے، تو آپ کو دکھ ہوتا تھا. قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے، آپ کو رنج پہنچتا ہے، لیکن اے نبی فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو جھیلیے، برداشت کی. تو یہ جس کو میں نے کہا تھا کہ وربل پرسیکیوشن، اور وہ شروع میں ہوتی ہے صرف لیڈر کے لیے، دائی کے لیے، باقی لوگوں کو ڈسپیئر کہ ٹھیک ہے اگر دائی جو ہے اس کی ہمت جواب دے جائے، اس کی جو ول پاور ہے کسی طرح ہم اسے کچل دیں، اس میں استقامت نہ رہے، وہ کھڑا نہ رہے، وہ ڈٹا نہ رہے، اس کی کریکٹر ایسوسیشن کر دیجئے، استعزا کیجئے. یہ تو شروع کی بات ہے نا، یہ مجنون کہا گیا، بعد میں تو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، مسحور کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک غلام ہے عجمی، وہ اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے کوٹھڑی کے اندر، وہ بڑا عالم ہے، پرانی کتابوں کا جاننے والا ہے، پرانی تاریخ کا جاننے والا ہے، اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، ایک تکابہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور پھر آ کر ہم پر ہوش جماتے ہیں کہ وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے. یہ ساری باتیں کچھ سننی پڑی. دس کریکٹر ایسوسیشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار دی فرسٹ 3 ایئرز، پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن، جو مکی دور ہے وہ 13 برس کا شمار ہوتا ہے. پہلے 3 برس پرسیکیوشن جو تھی وہ صرف تھی حضور کے خلاف، اور وہ بھی صرف وربل تھی، کسی نے اسالٹ نہیں کیا، کسی نے آپ کو مارا نہیں، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کچھ نہیں، صرف زبانی. جس کا مقصد کیا تھا وہی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو اللہ کے نور کو بجھا دیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ تو محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کی ہمت اور استقامت میں کوئی کمی آئی، اور نہ یہ دعوت کا سلسلہ بند ہوا. یہ دعوت تو اب ہمارے، میں نے جو استعمال کی تھی پہلے کہ گن پاؤڈر جو سٹورز ہیں ہمارے، بارود کے ذخیروں تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے اب، یعنی ہمارے غلاموں تک، ہمارے غلاموں کا طبقہ جمع ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا یہ اگر منظم ہو گئے، یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کر دی ہمارے خلاف، تو یہ تو بھیڑیے ہیں، بھوکے بھیڑیے ہمارے پیٹ چاک کر دیں. اور ہمارا نوجوان، سادہ طبیعت کا نوجوان، وہ ان کی بات میں آ گیا ہے، وہ بہک گیا ہے، ان کے کہنے کے مطابق تو بہک گیا ہے. اگر ہماری یہ اولاد بہک جائے، ہمارا تو مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے. لہذا پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے فرام دی بگننگ آف دی 4th ایئر آفٹر دی بگننگ آف وحی. وحی کے آغاز کے بعد 4th سال کے شروع سے فزیکل پرسیکیوشن، انہیں مارو، انہیں سزائیں دو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں گھروں کے اندر بند کر دو، فاقے دو انہیں، دھوئے دو ان کو، دھونی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کے چچا نے انہیں ایک صف کے اندر، ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اپنی زوجہ محترمہ حضور کی لخت جگر حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف. باقی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو تو شہید ہی کر دیا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. حضرت خباب علی الارض کو بلا کر ننگی پیٹھ دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹنے پہ مجبور کیا گیا. حضرت بلال مار مار کے پہلے تو یہ کہ امیہ ابن خلف جو ہے مار مار کے جب تھک گیا خود تو ان کے گلے میں ایک رسی باندھی گردن میں اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، ایسے گھسیٹو مدینے مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹو اسے. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کی گلیاں کوئی کارپیٹڈ روڈس تو نہیں تھی، وہ پتھریلی گلیاں، جسم جو ہے چھل رہا ہے، زخم ہو رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لہو لہان ہے. اور یہ کہ لیکن اس وقت بھی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں احد احد احد، ایک کو مانوں گا اور نہیں، توحید، پیچھے نہیں ہٹوں گا، مار دو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضرت امیہ، حضرت سمیہ اور یاسر، ان کو تو آخری وقت میں آ کر ابو جہل نے جب تھک گیا، تمام ہتھکنڈے اختیار کر دیے، جو پرسیکیوشن کر سکتا تھا، جس طرح ٹارچر کر سکتا تھا کر کے تھک گیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ کہہ دو تم، اے سمیہ اور اے یاسر، ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں میرے معبودوں میں بھی کوئی سچائی ہے، کچھ حق ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. ایک دفعہ بھی کہنے کو تیار نہیں، بلکہ حضرت سمیہ نے تو وہ جو چھوٹا تھا بت ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس کے اوپر تھوک دیا، اس پر تیش میں آ کے اس نے جو برچھا مارا. برہنا تو پہلے کر چکا تھا، جوان بیٹا حضرت عمار انہیں ایک تنے کے ساتھ باندھا ہوا ہے ستون کے ساتھ، اور ان کی نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنا کیا، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی، اور پھر یہ کہ برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر، اور صحیح کر دیا. یہ سارا ٹارچر، لیکن پیسو ریزسٹنس، نو ریٹیلیشن ورسو، نو ریٹیلیشن ورسو. یہ میں نے عرض کیا نا کہ اس پر بہت کم توجہ ہوئی ہے، یہ بہت پروفاؤنڈ فیز ہے حضور کی دعوت کا اور انقلابی جدوجہد کا، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سم و دعوت کی عادت ہوئی ہے. حالانکہ ایک شخص انتہائی ڈیسپریٹ ہو کر مرنے سے پہلے دو چار آدمیوں کو مار سکتا ہے، لیکن نہیں، اجازت نہیں. سموتا اسی کے حوالے سے عوام کے اندر ایک ہمدردیوں کا رخ جو ہے ان کا بدل گیا اندر ہی اندر. بلال کو اس طرح مارا، کیوں مارا، کیا کیا اس نے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یا اپنے آقا کی کسی بیٹی کی عصمت کے اوپر کوئی حملہ کر دیا، کیا کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ، اور محمد اللہ کے رسول. اب آپ بتائیے، انسانی نیچر ہے، آخر فطرت انسانی ہے، کوئی بھی انسان یہ سنے گا تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی، چاہے اس میں ہمت نہیں ہے کہ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، اور امیہ ابن خلف جیسے صفات سردار کے سامنے کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ کیوں یہ کر رہے ہو ابو جہل کے ساتھ، یہ ہمت تو نہیں ہے. وہ میں عرض کر چکا ہوں سائلنٹ میجورٹی، خاموش ہے، لیکن سائلنٹ میجورٹی ڈمب تو ہوتی ہے، بہری تو نہیں ہوتی نا، ڈیف اینڈ ڈمب آپ کہتے ہیں، ڈیف تو نہیں ہے، اندھی تو نہیں ہے، بلائنڈ تو نہیں ہے، وہ دیکھ تو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے مارا جا رہا ہے، کس لیے پیٹا جا رہا ہے. تو وہ بھائی آج تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا. وہ بیچارہ لوہار، بڑا اچھا آدمی، بہت شریف، حضرت خباب جو ہے لوہاری کے پیشہ کرتے، لوہار تھے، دیانت دار، محنتی آدمی، کام کرنے والے بھائی، اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ سے لٹایا گیا، اس کی پیٹھ کی کھال جلی ہے، اس کی چربی پگھلی ہے، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. بھائی کیوں، کیسے، کیا کیا اس نے، کسی کے ساتھ خیانت کی، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی، کام جو ہے ٹھیک وقت پر نہیں دیا تھا، کیا ہوا، کچھ نہیں، بس ایک ہی جرم ہے. وہ کہتا میرا صرف ایک رب ہے، میں اسی کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا، اور وہ کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے. اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کہ اس سے وہ جو اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ، اندر ہی اندر عوام کے دل جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، دے آر سوئنگنگ ان دی ڈائریکشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینز. یہی وجہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے تو اسباب اور بھی ہیں، غزوہ بدر میں جو ایک معجزانہ کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور فتح ملی، میں یقیناً فرشتے بھی آئے، انہوں نے حصہ لیا ہے جنگ کے اندر، اللہ نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا ہوا ہے. بہت سے اس کے ہیں جو فیکٹرز ہیں، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ادھر سے جو آئے تھے 313 ان کے فل آف کنوکشن تھے، ان کا یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا لیڈر محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، سید البشر ہے، سید القونین ہے. اور دوسری طرف جو آئے تھے وہ گویا کے مرسنریز تھے، مجبوراً آئے تھے، مارے باندھے کو آئے تھے، اپنے قریش کے سرداروں کی کوئی عزت ان کے دل میں نہیں تھی. ان کے دلوں میں بھی عزت اگر تھی تو وہ جانتے تھے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت و کردار کا کیا عالم ہے، ابو بکر کون ہے، بورے سرسبت انتہائی ہماری جو نیک انسان، نیک سیرت، یہ کون ہے، یہ سب لوگ جو ہیں محمد کے ساتھ. مورلی تو وہ ڈیفیٹڈ تھے پہلے ہی، اندر سے تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، آئے تھے ایک نظام تھا، غلام تھے یا ان کے پیروکار تھے یا ان کے جو بھی قبیلے کے لوگ تھے تو قبیلوں کے سرداروں کا حکم تو ماننا ہے، آ تو گئے تھے، لیکن ان کے اندر وہ کانفیڈنس، اپنے حق پر ہونے کا کوئی اذعان، کوئی یقین، کوئی کنوکشن تھا ہی نہیں. اور جب تک یہ شے نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی ضرب جو ہے وہ کاری نہیں ہوتی، آپ کے وار میں قوت نہیں ہوتی. میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں، بھرپور وار اس کا ہوتا ہے جو کنوینسڈ ہوتا ہے کہ میرا موقف درست ہے، میں عدل کے لیے، حق کے لیے جنگ کر رہا ہوں. اس کے پاس یہ شے نہیں ہے، اس کا وار بھرپور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ہے چار، میں نے آپ کو آج جو انقلابی عمل کے میں نے 6 اسٹیپس گنوائے تھے، ان میں سے 2 نشستوں میں ہم نے 4 کو کور کر لیا. انقلابی فلسفہ، توحید، 3 کرونریز، یہ تم نے اس میں کاؤنٹ کیے ہوئے ٹائم جو کم کرنا ہے مجھے بتا دینا تھا نا، ورنہ بیچ میں نکالنے پڑیں گے جملے تمہیں. اس کی کرونریز، حاکمیت صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے خلافت، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی، انسان کے لیے امانت، پیدائشی طور پر تمام انسان مساوی. اس کو پھیلاؤ، عام کرو تھرو قرآن، اپنے فلسفے کے طور پر نہیں، قرآن. اور اس کے لیے ذرائع استعمال کرو سارے کے سارے جو اویلیبل ہیں، منظم کرو. اور اب ہمارے پاس منظم کرنے کے لیے صرف ایک ہی شے ہے مسنون، اور وہ ہے بیعت، سنت بیعت. اس لیے کہ اب نبوت وہ بنیادی رضا اب نہیں ہے، وہ بنیادی ردے میں تو ساری امت شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، لیکن جماعت اب بنے گی ان میں سے تو کسی شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت کر کے کہ بایانا، جہاں پہ رسول اللہ کے الفاظ تھے وہاں اب آئے گا کسی کا نام، کوئی امیر جماعت، کوئی داعی، ہم اس سے بیعت کرتے ہیں. علی سمع و طاعۃ فی المعروف، معروف کے دائرے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر. جبکہ حضور کی بیعت جو تھی وہ مطلق تھی، جو حکم بھی دیں گے، اس لیے کہ غلط حکم کا سوال ہی نہیں. نمبر 3 تربیت، تربیت میں قرآن کا پڑھنا، پڑھو 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 پڑھو، ایور اٹ ڈاؤن ایور اٹ ڈاؤن، اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اور بہترین پڑھنا رات کے اوقات میں کھڑے ہو کر. نمبر 2 سب و طاعت، جب عمل کرو گے، اور خاص طور پر یہ پیسو ریزسٹنس، یہ سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ڈسپلن کی عادت پیدا کرنے کا. نمبر 3 آخرت کا یقین، اصل زندگی وہ ہے. یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، اصل کتاب جو ہے زندگی کی وہ کھلے گی موت کے بعد، اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تو یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی یو اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، ایکچولی یو سیو فار یور سیلف وٹ ایور یو اسپینڈ فار دی کاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور شہادت جو ہے وہ تو در حقیقت ابدی حیات کا گویا کہ شاہدرہ، مزید یہ کہ نفس کی مخالفت کے لیے رات کا کھڑا ہونا، اور انفاق مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اس کے بعد پیسو ریزسٹنس، ٹیک آل ریٹیلیشن، ٹیک آل پرسیکیوشن، وربل اور فزیکل، وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. یہ ہے عمل کے جو 13 برس تک مکے میں جاری رہا. اب اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ جو بقیہ 2 مراحل ہیں 6، ان پر گفتگو ہوگی. اقول قولی حاضر، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں جو گفتگو ان مجالس میں چل رہی ہے، اس میں ہم جہاں تک پہنچ چکے ہیں اسے ذہن میں تازہ کر لیں۔ انقلاب کے لفظی معنی کیا ہے؟ انقلاب کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ نمبر دو، انقلابات عالم میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا امتیازی شان ہے؟ اور ان امتیازی شانوں ہی کے حوالے سے یہ نتیجہ کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، کیا پروسیس ہے ریولیوشن کا، ٹرو ریولیوشن، تو ہمیں سوائے اس کے کہ ہم سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کریں، دنیا میں کوئی اور سورس اس کی نہیں۔ پھر ہم نے جنرلائز ٹرمینالوجی میں دینی اصطلاحات سے اجتناب کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کسی انقلاب کے مراحل کون کون سے ہوتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے وہ اخذ کیے ہیں سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابتدائی بیان انہیں جنرلائز ٹرمز میں کیا ہے تاکہ جو دینی اصطلاحات کے کچھ مفہوم جو محدود قسم کے ہیں وہ ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں ان سے ذرا ہٹ کر بات کھل کر سامنے آ جائے۔ پھر ہم نے اب اس خاکے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رنگ بھرنا شروع کیا۔ تو ہماری بات جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ یہ ہے کہ چار جو اقدامات ہیں یا چار مراحل ہیں، سیرت النبی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 12 یا 13 برس کے جو آپ کے مکی دور کے ہیں ان میں وہی چار قدم جو ہیں وہی اٹھائے گئے، اور وہ سائڈ بائی سائڈ، وہ گنتی میں سمجھانے میں تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اس حوالے سے ہم نے انہیں ایک نمبرنگ کی ہے ان کی، لیکن وہ سائبلٹینیس تھے، بیک وقت وہ اعمال جاری تھے۔ نمبر ایک، دعوت، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت میسر تھے ان سب کے بھرپور استعمال کے ذریعے۔ پھر جنہوں نے اس ایمان کو قبول کیا، اس انقلابی فکر اور نظریے کو تسلیم کیا، شعوری طور پر انہیں آرگنائز کرنا، جس کی پہلی بنیاد تو یہ تھی کہ جس نے بھی حضور کو مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے لیے لا محالہ اطاعت لازمی تھی۔ تو تنظیم کا جو اصل تقاضا ہے، جو اس کا ایسنس ہے، سب اطاعت، وہ تو اول روز ہی سے موجود ہے، لیکن یہ کہ بعد میں آپ نے ایک موقع پر بیعت لے کر، ایک تو یہ کہ جو اگلے آئندہ مراحل تھے کہ جن میں تصادم نے شدت اختیار کرنی تھی اور دو طرفہ تصادم ہونا تھا، اس کے لیے ایک تنظیمی ڈھانچہ استوار کیا، اور اپنے بعد کے لیے ایک اسوہ چھوڑا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کا اختتام ہو گیا تھا اور آئندہ کوئی بھی حیث اجتماعیہ اس بنیاد پر قائم نہیں ہونے والی تھی کہ کسی کو نبی مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ لہذا انسٹیٹیوشن آف بیعت جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ سامنے آئی، اور وہ جو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر تربیت، اب یہ لوگ جو منظم ہو گئے ان کی تربیت، اس میں سب سے پہلے یہ کہ جو انقلابی فکر ہے وہ مستحضر رہے ذہنوں میں، اس کے لیے قرآن کا پڑھنا، پڑھو 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 پڑھو، اتل معاویہ الیک من کتاب ربک قرآن ترتیلا۔ نمبر دو، سموتات، اس کی عادت ڈالو، اس کے خوگر ہو جاؤ، اور اس میں خاص طور پر جو چوتھا سٹیپ تھا جو بعد میں بیان کروں گا، اس کے ذریعے سے بہت بڑی تربیت حاصل ہوئی سموتات کی۔ تیسرے پھر یہ کہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، جس کی اصل بنیاد ایمان بالآخرہ ہے، کہ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، اگر اس زندگی کی ہر شے ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں تو وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، وہ تو سیونگ ہو رہی ہے ہماری، سارا مال آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو کہاں گیا؟ وہ تو در حقیقت اللہ کے اسوخروی بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے، جہاں بہت بڑا منافع ملنے والا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو آپ جان بھی دے دیں گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہوئی ہے؟ در حقیقت یہاں جان دے دینا اس مقصد کے لیے حیات جاویدہ حاصل کرنے کے مترادف، مزید بنا ایک روحانی تربیت کے لیے مخالفت نفس، یہ جو ہمارا اینیمل انسٹنکٹس والا نفس ہے، اڈ اور لیبیڈو، اس کو کچلنے کے لیے قیام اللیل یا صلاۃ تہجد اور انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، یہ تربیت نبوی کے اہم جو ہے عنوانات ہیں. چوتھا اسٹیپ یہ تھا کہ جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے، کوئی بھی پرسیکیوشن ہو، کوئی بھی تشدد ہو، کوئی بھی زیادتی کی جائے، خواہ زبانی کلامی خواہ جسمانی طور پر، اینی پرسیکیوشن وربل اور فزیکل، ٹیک اٹ وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، صبر محض، صبر کرو، پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹو، احد احد احد، چاہے تمہارا مار مار کر بھرکس نکال دے لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں، پیسو ریزسٹنس. یہ چار مراحل ہیں کہ جو ساتھ کے ساتھ 12-13 برس تک جو ہے مکے کے اندر جاری رہے. اس کے بعد اصل میں آیا ہے جو کروشل سٹیج ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کب اور کیسے پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں تبدیل ہو، یہ ہے انتہائی کریٹیکل، انتہائی فیصلہ کن مرحلہ. اور دونوں باتیں میں عرض کر چکا ہوں، اگر یہ قبل از وقت ہو جائے تو بھی تباہی ہے، ابھی آپ کی طاقت اتنی نہیں تھی، ابھی تربیت کی وہ کیفیت نہیں حاصل ہوئی تھی، ابھی سم و طاقت کی وہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی، تعداد ابھی اتنی نہیں تھی، لیکن آپ جلد بازی میں اقدام کر بیٹھے، نظام کو ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج کر دیا. ظاہر بات ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہے تو اخروی جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ محفوظ رہے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ انقلابی جدوجہد ناکام ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اس کا وقت آ گیا ہو، میچور ہو چکا ہو وقت، اور پھر قدم نہ اٹھایا جائے تو یہ بھی گویا کہ ایسے ہے کہ ایز اف یو مس دی بس، بس نکل گئی، اب پڑ رہی ہے. اب تو اس وقت کا احساس بھی صحیح ہے، ہونا چاہیے وقت پر، اور بر وقت اقدام بھی ہونا چاہیے، لیکن قبل از وقت اقدام نہ. اب یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جدوجہد میں اللہ تعالی نے کیا ہے، لہذا وہ ہر خطا سے پاک ہے. آئندہ جب بھی کبھی یہ قدم اٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس وقت یہ انقلابی جماعت ہوگی، اس کی جو قیادت ہے، اس کا اجتہادی فیصلہ ہوگا. یہ اجتہادی فیصلہ جو ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے، اور اس میں صحیح اور ثواب رائے کے پہنچ جانے کا بھی امکان ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ خطا کی شکل میں بھی اخروی ثواب محفوظ رہتا ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ سارا کام کیا گیا. یہ جو مرحلہ ہے، اس کا اثر میں ہمارے سیرت نگاروں نے عام طور پر جو اس 20ویں صدی میں کتابیں لکھی گئیں، بشمول علامہ شبلی کی سیرت اور بھی دوسرے حضرات نے جو کتابیں لکھی، اس میں اس مرحلے کو نہ صرف یہ کہ ڈاؤن پلے کیا گیا ہے بلکہ مسخ کیا گیا ہے، اس کی غلط تعبیر کی گئی ہے، غلط توجیہ کی گئی ہے، اس لیے کہ مغرب نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، یہ بڑا خونی مذہب ہے، یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، محمد عربی نے تو تلوار کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹوائنبی کا جملہ، محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اور منگمری واٹ کی دو کتابیں، محمد اکبر کا، محمد اکبر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کنٹراسٹ اس دوست نے جو ہائی لائٹ کیا. لہذا ہمارے ہاں سے کچھ لوگوں نے بڑا اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، معرفت خواہانہ، نہیں 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 نہیں، حضور نے تو صرف دفاعی جنگیں لڑی ہیں، وہ تو کفار کی طرف سے اقدام ہوا تھا، وہ حملہ آور ہوئے تھے، وہ مکے سے چل کر 1000 کی فوج لے کر نکلے تھے، یہاں سے تو صرف دفاع ہوا ہے، کوئی اقدام نہیں ہوا. یہ بات 100% غلط ہے. ایک تو انقلابی جدوجہد کے حوالے سے ایک منطقی جو تقاضا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ تو اس انقلاب کے داعیوں کا کام ہے کہ وہ اقدام کریں. اصل میں جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، وہ تو سٹیٹس کو چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی تبدیلی آئے. لہذا آپ فرض کیجئے کہ جب مکے سے لوگ چلے گئے، حضور چلے گئے، صحابہ اکرام چلے گئے، تو ایک طرح سے یوں سمجھئے کہ ان کے سر سے بلا ٹل گئی. لہذا ان کی طرف سے ابھی کسی اقدام کا سوال نہیں تھا. اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے، عام اصطلاحات کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک ہوتے ہیں ڈوس، ایک ہوتے ہیں ہاکس. ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر انتظامیہ میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پینٹاگون میں بھی، امریکہ کا جو ادارہ ہے اس میں بھی ہاکس بھی ہیں، ڈوس بھی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، بس آگے کا بڑھو، اقدام کرو، کچل دو ہر مخالفت جو ہے، اس کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں بھائی، مسئلہ دیکھو، ذرا حالات کو دیکھو. اور یہ میں اس کو محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ڈوز اینڈ ہاکس کی ایک کشمکش جو ہے مکے میں جاری ہو چکی تھی. ابو جہل جو ہے وہ ہاکس کا سرغنہ تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، اور لوگ تھے، نضر بن حارث تھا، اور لوگ تھے. یہ تو اس پر اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں محمد کا تعاقب کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ان کے نزدیک اس فتنے کو بالکل کچل دینا چاہیے. انہیں وہاں موقع مل گیا تو نہ معلوم کیا شکل اختیار کر لیں، کس طرح سے یہ پھر کوئی اقدام کر بیٹھے. لہذا ہم پری ایمپٹ کریں، ہم جاگے جائیں، تعاقب کریں، پیچھا کریں، اور مدینے ہی میں جا کر ان کو ہلاک کریں. لیکن دوسری طرف ڈوس بھی تھے. ان ڈوس میں ایک بہت نمایاں شخصیت تھی، عتبہ ابن ربیعہ کی. وہ چونکہ بہت سینئر آدمی تھا، یہ عتبہ خسرو تھا ابو سفیان کا، ہند کا باپ عتبہ، اور یہ سینئر لوگوں میں سے تھا. چنانچہ جب حضور پر آغازی ہوا تھا وحی کا، اور پہلا ایک ریئیکشن لوگوں کا یہ تھا جو میں بیان کر چکا ہوں کہ شاید کوئی آسیب کا اثر ہو گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ کوئی ان کا چلہ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے، اور ان کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، مجنون جب کہا گیا. تو اس شخص نے آ کر ایک دفعہ کہا تھا حضور سے، بھتیجے میرے تعلقات بہت سے عاملوں کے ساتھ ہیں، اگر واقعی کوئی بدلو تم پر مسلط ہو گئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا علاج کرا دوں. وہ تو اس طرح کا آدمی تھا، ایک بزرگ شخصیت، اور یہ ڈوس میں سے تھا. اس کے ساتھ ہی حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریبی اعزاز میں سے تھے، بہت شریف النفس انسان تھے، یہی وجہ ہے بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے. تو اس طرح کے لوگ تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، بلا تمہارے سل سے ٹل گئی. اب یہ ہے کہ محمد جو ہے، یہ عتبہ کی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے، معلوم ہوتا کہ بہت بڑا اسٹیٹس مین تھا. اس نے کہا کہ اب محمد وہاں جا کر بھی نچلے تو بیٹھنے والے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر یہی کشاکش اور کشمکش شروع ہو جائے گی جو یہاں ہے. تو گویا کہ اب محمد کا مقابلہ ہوگا بقیہ عرب سے. اب اس تصادم میں، اس مقابلے میں، اگر محمد پورے عرب پر غالب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کیا نقصان ہے بھائی؟ وہ ہمارا قرشی بھائی ہے نا. گویا کہ قریش کی باضابطہ حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے گی. اور اگر عرب محمد کو ختم کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تم اپنی تلواروں کو اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ کرو. آخری اپنے بھائی ہیں نا، ابو بکر کون ہے؟ بنی تیم کے ایک فرد ہے، قریش قرشی ہے. عمر کون ہے؟ بنو علی کے ایک فرد ہے، قرشی ہے. محمد خود کون ہے؟ بنو ہاشم میں سے ہے. ان کے ساتھ حمزہ ہے، کون ہے؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. یہ ہمارے اپنے بھائی بند ہیں، تو ہم اپنی تلواریں جو ہیں ان کے خون سے رنگین کریں، کیا فائدہ؟ اگر یہی کام اور نور بحاف بقیہ عرب کر دے فبیہ، اور اگر کہیں محمد غالب آ جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ کہ قریش کی حکومت جو ہے وہ پورے عرب پر قائم ہو جائے. یہ کنٹروورسی ابھی چل رہی تھی، کہ اقدام جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا. یہ حصہ ہے تاریخ کا کہ جسے چھپایا گیا ہے، کتمان کیا گیا ہے. چنانچہ مولانا شبلی نے اس کو بہت ہی کہیں حاشیے میں کوئی تھوڑا سا دے دیا ہے، ورنہ یہ اہم ترین حصہ جو ہے اس کو انہوں نے یہ کہ چھپانے کی کوشش کی ہے کہ کہیں یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ پہل حضور کی طرف سے ہوئی ہے. اقدام جو بھی باہم جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اس میں اقدام محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو مغرب کے ہمارے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ پھر گویا کہ صحیح ثابت ہو جائیں گے، ہمارے پاس کوئی توضیح جو ہے باقی نہیں رہے گی. لیکن واقعہ کیا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، یہ ربیع الاول سن 1 ہجری شمار ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے 6 مہینے لیے ہیں صرف. کس چیز کے لیے؟ اسے میں اب جدید اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، انٹرنل کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ. اب نئے نئے آئے ہیں مدینے میں، نئے نئے مہاجرین آئے ہیں یہاں پر، یہاں جب تک کہ اپنی جگہ مستحکم نہ ہو جائے، پوزیشن مضبوط نہ ہو جائے تو کوئی اقدام جو ہے وہ غلط ہوگا. باہر کی طرف رخ کرنے سے پہلے اندرونی استحکام ضروری ہے. تو یہ بڑی عمدہ ایک ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے کہ 6 مہینے اور 3 کام. پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، ایک مرکز وجود میں آ گیا. اب یہ نماز کے لیے بھی ہے، عبادت گاہ بھی ہے، یہی دار الندوہ بھی ہے، باہمی مشاورت کے لیے ہے، یہی گویا کہ سوشل سینٹر ہے، یہی پر مسلمانوں کا جو ہے تعلیم کا اور تدریس کا نظام جاری ہے. یہ سارا معاملہ، وہ خانقاہ بھی ہے، وہ دارالعلوم بھی ہے، اور وہ دارالحکومت بھی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، شورا بھی ہے، سب کچھ ہے. مرکز ایک کام. دوسرا کام، یہ جو 2 عناصر اب مدینے میں جمع ہو گئے، ایک پرانے جو یہاں کے رہنے والے تھے اوس اور خزرج جو ایمان لے آئے، اور ایک ادھر سے جو مہاجرین آئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ قبیلے علیحدہ ہیں، اور اس زمانے میں تو 250 برس کا فاصلہ بہت بڑا، 250 میل کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ تھا، ان کے درمیان کوئی قرب تھا ہی نہیں. ویسے بھی پیشے کے اعتبار سے وہ تجارت پیشہ اور یہ زراعت پیشہ، ہر اعتبار سے مختلف، روایات مختلف، لیکن ان کو انٹیگریٹ کرنا، یہ ایک آرگینک ہول بن جائے، وحدت ان کے اندر جو ہے، یہ اختلاف جو ہے کہیں کسی موقع پر کہیں کمزوری کی ایک سورس نہ بن جائے. چنانچہ تاریخ انسانی کا وہ واقعہ جس کی کہ واقعتاً کوئی نظیر پوری تاریخ نہیں دے سکتی، مواخات جو بین المہاجرین والانصار ہوئی ہے، مہاجرین میں سے ایک، انصار میں سے ایک، بھائی بھائی قرار دے دیا حضور نے. اور پھر اس درجے ہوا ہے معاملہ کہ جو انصاری صحابی تھے، ان میں سے اگر کسی کی دکان تھی، اس نے اپنی دکان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، لو بھائی آدھی تمہاری آدھی میری، یہاں تم بیٹھ کے کاروبار کرو، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی بنایا، مکان تھا مکان میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، یہ تمہاری رہائش کے لیے، یہ میری رہائش ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی اپنے، ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اور پردے کے احکام تو نہ آئے تھے نہ پردہ وہاں کہیں تھا، عرب میں کوئی پردے کا رواج تھا ہی نہیں، گھر میں لے گئے سیدھے. کہا یہ 2 بیویاں میری، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو تم اشارہ کر دو، میں طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لو. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر تو آباد ہو اور میرے بھائی کا، جسے کہ اللہ کے رسول اور نبی نے میرا بھائی قرار دیا ہے، اس کا گھر آباد نہ ہو. یہ ہے وہ انٹیگریشن، ایک بنیاد مرسوس بنانے. اگرچہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تاریخ میں بعد میں بھی کبھی کبھی منافقین کی سازش سے وہ رکھنے سے پڑ جاتے تھے، وہ پرانی روایات ان کے حوالے سے مہاجرین اور انصار میں، انصار کے دونوں قبیلوں میں کبھی کبھی ایک چمکلش میں ابھر آتی تھی. لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج جس کو ہم کہیں گے وہ یہ کہ اس طریقے سے انہیں یکجان 2 پیکر بنا دیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ایک آرگینک ہول. نمبر 3، اور یہ وہ شے ہے جسے منڈومبی واٹ نے بہت باخراج تحسین ادا کیا ہے، حضور کی اسٹیٹس مین شپ، اس کو بہت باخراج تحسین. آپ نے جو تین قبیلے وہاں یہود کے آباد تھے انہیں معاہدوں میں جکڑ لیا. یہ میثاق مدینہ کیا تھا؟ اس سے خامخواہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک مخلوط قومیت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ ایک حضور کی انقلابی جدوجہد کے ایک مرحلے پر ایک اقدام تھا, اور یہ اقدامات تو بدلتے رہے. کسی موقع پر حضور نے صلح کی, کسی موقع پر صلح کی پیشکش جو ہے ٹھکرا دی. تو یہ تو در حقیقت اس انقلابی عمل میں کس وقت کس چیز کا تقاضا ہے, کس وقت کس کون سی شے مصلحت میں ہے, اس سے طے ہوتا ہے. بہرحال اس کا جو اصل اس انقلابی جدوجہد میں مقام ہے وہ یہ ہے, یہ میثاق مدینہ در حقیقت جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کی شکل اختیار کر گیا. کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا, یہ ہے اس کا کرکس اصل شے, تو ہم ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے. باقی معاملات اپنے اپنے ہیں, مذہبی معاملات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, سب جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. مقدمات قتل کے ہوں گے تو اپنی اپنی دیت, اپنی اپنی چیزیں ادا کریں گے, یہ سارا اپنی جگہ رہے گا. لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے مدینے پر, گویا کہ وہ جو ہاکس کی بات ہو رہی تھی مکے میں, اس کے لیے بھی حضور نے خود ہی پیش بندی کر لی کہ اگر وہ ہاکس جو ہے اف دے گیٹ دی اپر ہینڈ اور قریش آ کر مدینے پر چڑھائی کرتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ یہودی جو ہے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جائیں یا ان کا ساتھ دے دیں. تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ کیا ہے ان کے ساتھ, یہ بہت اہم معاہدہ تھا. یہ تین کام حضور نے کیے جن کا حاصل میں نے وہ اصطلاح پہلے استعمال کر دی ہے, انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ. مدینہ منورہ میں اپنی حیثیت کو مستحکم کرنا, اور آپ نوٹ کیجئے ساتویں مہینے سے آپ نے اقدام شروع کر دیا, ایکٹیو ریزسٹنس. وہ اقدام کیا تھا؟ آپ نے پے بپے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے. وہ جو کیروان روٹس تھے, تجارتی قافلوں کے راستے, یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قریش کی خوشحالی کا اصل سبب کیا تھا, یہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے درمیان لنک بن گئے تھے. ان کے قافلے شمال میں جاتے تھے گرمی کے زمانے میں اور سردی کے زمانے میں جنوب کی طرف جاتے تھے, اور ان کے یہ ہے کہ سارا یمن اور شام کے ساحل کے درمیان جو ہے, ان بندرگاہوں کے درمیان سارا جو ہے مرچنڈائز ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, یہ ساری گویا کہ ایک طرح کے انہیں مونوپولی حاصل ہو گئی تھی ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے اندر. اور وہ اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا, کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا. اگر کوئی ان کے قافلے کو لوٹے گا تو ان کا بت جو کعبے میں رکھا ہوا ہے وہ اسے وہاں سے نکال دیں گے یا اسے توڑ پھوڑ کے پھینک دیں گے, اور ان کے گاڈز جو تھے, ان کے جو معبود تھے, وہ گویا کہ ان کے پاس ہاسٹیجز کی حیثیت سے تھے. لہذا انہیں وہ تحفظ حاصل تھا. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ لَيْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اس سورہ مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. بہرحال اس کے خلاف حضور نے اقدام کیا. آپ نے اکثر جو مہمیں بھیجی وہ تو تھی شمالی جو راستہ تھا, کاروان روڈ, کاروان روٹ جو شام کی طرف جاتا تھا, تو وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا. بدر کی وادی جو ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ شام کی طرف ہے, ایک سرا جو ہے وہ مکہ کی طرف ہے, ایک جو دانا ہے اس مشرقی, اس کا دروازہ کھلتا ہے مدینے کی طرف. گویا کہ یہ تین راستے آ کر اس وادی میں, وادی بدر میں, یہ جو ہر چہار طرف تو باقی پہاڑوں سے ہے, یہ تین راستے اس میں نکلتے ہیں. تو یہاں سے ہو کر قافلے گزرتے تھے, اور وہ مدینے سے تو صرف 80 میل کے فاصلے پر ہے, اور مکے سے وہ 200 میل کے فاصلے پر ہے. تو یہاں سے حضور نے دستے بھیجنے شروع کیے, اپنی پریزنس ثابت کر دی, وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ, اور تھریٹن کیا ان کی لائف لائن کو. لائف لائن یہ جو انسان کی زندگی کی شہرت ہوتی ہے, تو ان کی زندگی, ان کی جو معاشی زندگی تھی, اس کی شہرت تھی یہی تجارت. اس تجارت کی شاہراہ کو حضور نے گویا کہ تھریٹن کیا. اگر نوٹ کیجئے, ایک سال میں 8 مہمیں ہیں. ربیع الاول سن 1 میں آپ تشریف آگوف ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں. اب گنتی کر لیجئے, ربیع الاول سے ربیع الثانی, جماد الاول, جماد الثانی, رجب, شعبان, رمضان, 6 مہینے سے آپ نے شروع کر دیا. رمضان سن 1 ہجری میں سریع سیف البحر, شوال سن 1 میں سریعہ رابغ, ذیقعدہ سن 1 میں سریعہ خراد, سفر سن 2 ہجری میں غزوہ ابواء یا ودان. اب یہ غزوہ اور سریعہ کا فرق سمجھ لیجئے. یہاں تو حضور صرف کوئی چھاپا مار دستہ بھیجتے تھے، خود نہیں جاتے تھے، وہ سریہ کہلاتا ہے جس کی جمع سرایا ہے، اور جب حضور خود بھی شریک ہوتے تو وہ غزوہ کہلاتا ہے جس کی جمع غزوات ہے۔ تو پہلے جو میں نے تین گنوائے وہ سرایا ہے، سریہ سیف البحر، سریہ رابع، سریہ قرار، لیکن پھر سفر دو میں غزوہ ابوا یا مدان، پر ربیع الاول سن دو میں غزوہ بوات، ربیع الاول سن دو ہی کے اندر غزوہ صفوان، جماد الاول اور جماد الاخرى سن دو میں غزوہ ذی الحشیرہ، یہ اور پھر سب سے آخری سریہ نخلہ، یہ رجب سن دو میں، یہ ایک سال کے اندر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی سن دو کے رمضان میں غزوہ بدر ہو گیا، سن ایک کے رمضان سے آپ نے پہلا سریہ بھیجا۔ ان سرایا کا مقصد تھا ان تجارتی قافلوں کا راستہ روکنا۔ اب اس کو آپ کہیں گے، دو اصطلاحات اب جدید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، اس لیے کہ اگر یہ تجارتی شاہراہ مقدوش ہو گئی تو گویا کہ معاشی اعتبار سے گھیراؤ ہو گیا مکہ کا، اکنامک بلاکیڈ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 67 کی جو 6 روزہ جنگ ہوئی تھی عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین، وہ اس پر ہوئی تھی کہ عقبا کی جو بندرگاہ ہے اسے صدر ناصر نے، جو اس وقت مصر کے حکمران تھے، بلاک کر دیا تھا، بلاکیڈ آف عقبا، جس کے نتیجے میں پھر اسرائیل نے بھرپور حملہ کیا پوری قوت کے ساتھ، اور ادھر جو ہے شام سے گولان ہائٹس لے لیے، مصر سے پورا سرائے سینا لے لیا، سرائے پیننسولا، اور اردن سے یہ پورا ویسٹ بینک وغیرہ سارا کا سارا لے لیا، چھین لیا۔ تو یہ بلاکیڈ جو ہوتا ہے، یہ بلاکیڈ ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں۔ غزوہ ذی الحشیرہ جو ہے یہ تو در حقیقت وہ غزوہ ہے کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا گیا تھا کہ جتنے مہاجرین مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے ان کا اساس البیت سارا ضبط کیا گیا، اور اس سے پھر ایک فنڈ کریٹ کیا گیا، کیپٹل بنایا گیا، اس سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک قافلہ تیار کیا گیا۔ وہ اصل میں فنڈ ریز کر رہے تھے تاکہ یہ جو بھی اگلے برائل آدھے ہیں محمد کے ساتھ ٹکراؤ کے، اگر آدھے ہیں اس کے لیے ہم اپنی پوری جو معاشی حیثیت مستحکم کر لیں۔ حضور نے اس کا تعاقب کیا جب وہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں جا رہا تھا شام کی طرف، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، حضور اس کو کیچ نہیں کر سکے، اس اعتبار سے نوٹ کیجئے۔ لیکن جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس قافلے کا راستہ روکنا ہے، یہ رمضان سن دو کا واقعہ ہے۔ چنانچہ مدینے سے آپ نکلے ہیں، اور مدینے سے آپ نکلے کسی جنگ کا کوئی ابھی احتمال تھا ہی نہیں، نہ یہ معلوم تھا کہ مکہ کی طرف سے کوئی فوج جو ہے وہ تیار ہو کر نکل رہی ہے، وہ تو یہی تھا کہ جیسے ہم نے پہلے قافلوں کے راستے روکے تھے اس کا راستہ روکنا، اسی لیے وہاں سے لوگ جو ہے بغیر ہتھیاروں کے ساتھ آ گئے۔ اس سے پہلے تمام سرایا میں اور جو بھی حضور نے بھی جو غزوات میں حصہ لیا تو صرف یہ ایک بالکل ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا، اس میں کوئی انصاری شریک نہیں ہوا تھا، باقی سب مہاجرین تھے، یہ پورے کے پورے جو بھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں 8 کے 8 جو مہمیں ہیں جن میں سے 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں۔ لیکن اس موقع پر کل مدینے کے جو انصار ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شریک ہو گئے کہ بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، بہت لدا پھدا ہے، بہت مال اس کے اندر مال تجارت ہے، ظاہر بات ہے قافلے کے ساتھ محافظ کتنے ہوتے ہیں، 30 40 50، تو ہم آسانی سے اوور پاور کر کے تو اب بہت بڑی جو ہے ہمیں غنیمت حاصل ہو جائے گی، تو بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے۔ اس وقت تک جنگ کی کوئی پوزیشن سامنے تھی ہی نہیں، یہ میں پھر اس کے بعد بیان کروں گا جب آرم کانفلکٹ شروع ہوا ہے تو یہ در حقیقت غزوہ بدر ہوا کیسے۔ اس میں بھی مولانا شبلی نے بھی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ایک طرف تو یہ شکل بن گئی، دوسری طرف غزوہ آپ نے ایک سریہ بھیجا نخلہ، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مختلف تعداد آتی ہے 8 یا 10 11 12 افراد کو دے کر، اور یہ ہے بہت مشکل مہم، کیونکہ باقی سارے یہ سرایا اور جتنے بھی غزوات تھے یہ تھے مدینے سے قریب تک، یعنی وہ راستہ کے جو شام کی طرف جا رہا تھا جو بدر سے گزر کر، لیکن یہاں کیا ہوا کہ یہاں بھیجا جا رہا ہے نخلہ، اور نخلہ ہے در حقیقت ایک شہر کے جو مکے کے بھی جنوب مشرق میں ہے، مکے اور طائف کے درمیان نخلہ. ان سے کہا یہ گیا، آپ ذرا نوٹ کیجئے، سیکریسی، ایک خط لکھ کر دے دیا گیا سیل کر کے. عبداللہ بن جاش سے کہا گیا کہ تم ایک دن یا جتنے وقت کی مسافت پر جب یہاں سے مدینے سے باہر چلے جاؤ مکے کی طرف، پھر کھولنا اس خط کو، اب دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے، اس پر عمل کرنا. جب انہوں نے جا کر جو بھی وقت ہوا تھا اس پر وہ کھولا تو لکھا تھا کہ تم جاؤ نخلہ میں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں باخبر رکھو. اب خط جب انہوں نے پڑھا تو ان کے ایک دفعہ تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یعنی مدینے سے تو ہم ہو جائیں گے تو 300 میل سے بھی زائد دور، مدینے سے کسی حکومت کے آنے کا سوال نہیں، واپس بھاگ کر مدینے پہنچنے کا آسانی سے جو ہے امکان نہیں، اور مکے کے ہم قریب ہوں گے، مکے سے ہمارے اوپر جو ہے کوئی بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے اور ہماری نفری بہت چھوٹی سی ہے، یہ 10-12 یا 8-10 آدمی کیا کریں گے. تو حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بہرحال میں تو اس کا جو بھی حکم ہے مجھے کرنا ہے اور مجھے جانا ہے، آپ میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہے تو چلا جائے. سب نے کہا نہیں، ہم ساتھ چٹائیں گے، جو حکم ہے حضور کا اس پر عمل کریں گے. یہ نخلہ میں جا کے مقیم ہو گئے. وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وہ مختصر سا قافلہ، اس میں مال تجارت بھی تھا، چند لوگ ساتھ تھے. اب کیا شکل ہوئی ہے، کیسے مٹ بھیڑ ہو گئی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، ایک جو مشرک مکے کا تھا ان کے ہاتھوں مارا گیا، اور غالباً ایک یا دو کو یہ قیدی بنا کر ساتھ لے آئے، اور قافلے کا جو مال تھا وہ مال غنیمت کے طور پر لے آئے. تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں نے تو کہا تھا کہ صرف وہاں پر مقیم رہو اور ہمیں قریش کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو، یہ تم نے خود آگے بڑھ کر کام کیا، آپ نے وہ مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا لیکن کوئی سزا بھی نہیں دی. اس لیے ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہو گئی، اچانک ہو گیا، اور کیونکہ واضح طور پر روکا بھی نہیں گیا تھا کہ جنگ ہرگز نہیں کرنی، کسی صورت میں نہیں کرنی، لہذا ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی معصیت ہو گئی ہو، کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، سزا بھی نہیں. لیکن اب اس کا آپ تصور کیجئے کہ وہ جو باقی لوگ بھاگے گئے وہاں پر مکے کے اندر، انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا، ہمارا قافلہ لوٹ لیا. اب اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں ہاکس کی جو ہے ان کو تقویت حاصل ہو گئی اور ڈوز کی بات کمزور پڑ گئی. اب تو اقدام محمد نے کر دیا، بھائی ہمارا آدمی مار دیا، پہلے ہم نے تو کوئی اقدام کیا نہیں، ہم نے ان کا کوئی آدمی نہیں مارا، ہم نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے اقدام کیا. اور اس میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ رجب کا معاملہ تھا اور یہ کہ ابھی وہ اشہر حرم جو ہے وہ باقی تھے، اسی میں یہ واقعہ ہو گیا، تو گویا کہ حضور کے آدمیوں نے اشہر حرم کی بھی بے حرمتی کر دی. یک میں شدھ دو شدھ، دو کام ہو گئے، ایک تو ہمارا آدمی مار دیا اور ہمارا قافلہ لوٹ لیا، اور ایک یہ کہ اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے، اس میں لڑائی کی ہے. یہ چیز بہت کافی تھی مکے میں وار کرائی کے لیے، ایک جنگ کے لیے جو ہے ندا اور صدا اور غلغلہ بلند ہو جائے. اسی موقع پر ایک اور معاملہ ہو گیا، ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے تھے اور ان کے علم میں تھا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے، میں نکل آیا ہوں لیکن یقیناً جب میں واپس جاؤں گا تو دوبارہ یہی صورتحال پیش آ سکتی ہے. لہذا انہوں نے ایک تو ایس او ایس کال بھیج دی مکے، ایک آدمی کو دوڑایا بھاگو جاؤ اور جا کر مکے میں چیخ اور پکار بلند کرو کہ دوڑو دوڑو اپنے قافلے کی حفاظت کرو، محمد اور اس کے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ قافلے پر حملہ کرنے والے. اس سے وہ وار کرائی جو ہے، اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ بہت زیادہ نزاکت والا ہو گیا. اگرچہ ابو سفیان نے ایک اور حکمت عملی یہ برتی کہ ادھر تو یہ ایس او ایس کال بھیج دی، ادھر یہ کہ راستہ بدل دیا، وادی بدر میں داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ پہاڑ کے دوسری طرف جو تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ حجاز جو ہے، حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقہ، پہاڑی دیوار آئی ہے گویا کہ شمال جنوباً یہ حجاز چلتا ہے، لیکن اس پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک، بورہ قلزم کا جو ساحل ہے ریڈ سی کا، اسے تہامہ کہتے ہیں، یہ میدانی علاقہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس راستہ دیتے، لمبا تو ہو گیا لیکن یہ کہ وہ ساحلی راستہ اختیار کر کے اپنے قافلے کو بچا کے بھی لے گئے، لیکن وہاں جو کرائی پہنچ چکی تھی اس کے نتیجے میں پھر 1000 کا لشکر وہاں تیار ہوا ہے۔ یہ گویا کہ ریٹیلیشن ہے، یہ جو بھی حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے، اور اقدام کے لیے ایک لفظ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اکنامک بلاکیٹ آف مکہ۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ، دوسری اصطلاح بھی نوٹ کر لیجئے، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ حضور جب غزوات میں گئے، جہاں گئے اس علاقے کے قبیلے سے آپ نے صلح کی، کو معاہدہ کیا، یہ سارے کے سارے پہلے جو ہے قریش کے تابع تھے، قریش کے حلیف تھے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگرچہ کوئی فارمل حکومت جزیرہ نما عرب میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت جو ہے وہ قریشیوں کو حاصل تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے، لہذا سارے کے سارے قبائل گویا کہ قریش کے تابع تھے۔ لیکن حضور نے کسی سے مصالحت کر لی، صلح کر لی، تو اب گویا کہ قریش کے مقابلے میں حضور کا زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا، قریش کا گھٹ گیا۔ پہلے وہ حلیف تھے قریش کے، اب حلیف ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا بعض نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو نیوٹرل رہیں گے، ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی ظاہر بات ہے کہ زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش ڈیمنشڈ، اب وہ جو ہے نیوٹرل ہو گئے، اب ان کے ساتھ ہی نہ رہے، حلیف نہ رہے۔ تو یہ ہے اصل میں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس کا جو 1 سال ہے حضور کا، یعنی یوں سمجھیے کہ رمضان سن 1 سے شروع ہو کر اور رمضان سن 2 ہجری کے درمیان کا جو 1 سال ہے، جس میں یہ 8 مہمیں ہیں، 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں، یہ در حقیقت ایکٹیو ریزسٹنس جو میں نے کہا تھا کہ نظام کو چھیڑے تو وہ پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا۔ جیسے کہ گاندھی نے نمک بناؤ تحریک شروع کی، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہوا ہے، ہم تو پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کیا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، ہم نے برطانیہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر، تو گویا کہ آپ نے ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا اسے چیلنج کر دیا۔ تو نظام جو ہوتا ہے، پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، وہ تو ایک آرگینک ہول ہوتا ہے، جیسے انسانی جسم میں کوئی اگر یہاں پر زخم لگے گا تو درد آپ کو محسوس ہوگا، جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو وہ پورا کا پورا جسم جو ہے، حدیث کے الفاظ بھی ہے یہ، پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بخار میں اور جاگ کر جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ نظام جو ہے، چاہے آپ نے صرف ادھر چٹکی بھری ہے یا ادھر کوئی اس کو جو ہے چھیڑا ہے، لیکن جب وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ، اور اس کا مظہر ہے کہ 1000 کی فوج تیار ہوئی۔ اصل میں ہمارے نزدیک تو آج کل یہ 1000 کو خاص بڑی تعداد ہے ہی نہیں، لیکن آپ اس عرب کے خاص پس منظر کو دین میں رکھیے، اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی فوج تھی، اور کیل کانٹے سے لیس پوری تیاریاں اس کے لیے کی گئی تھی۔ وہ قافلہ جو ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو بعد میں پہنچا ہے، یہ نکل کے آ چکا تھا، یہ 1000 کا جو ہے 1000 اونٹ لے کر چلے تھے، اس لیے کہ روزانہ جو ہے وہ 100 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ ذبح ہوتا تھا ان کی وہ راشننگ کے لیے، پھر یہ کہ 100 گھوڑوں کا ایک جو ہے رسالہ بھی ساتھ تھا، بڑی تیاری کے ساتھ، دھوم دھڑکے کے ساتھ، اور تقریباً شور، بالکل یقین کہ اب ہم ختم کر کے آئیں گے، اب تو یہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، محمد کی کیا مجال اور ان کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ میں، وہ کہاں کھڑے رہ سکتے اس طاقت کے مقابلے میں۔ لہذا ابو جہل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، اس میں طے ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ دیکھیے نوٹ کیجیے، اس کو اللہ کو مانتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کے وہ منکر تو نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے معبود مانتے تھے، لیکن بڑا معبود تو اللہ ہی تھا ان کے نزدیک میں. تو اس حوالے سے اس نے کہا یہ معلوم ہو جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اور کون حق پر ہے, محمد یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہم کچل کر آئیں گے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو پانچواں مرحلہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس اس کی تفصیل بیان کی. چھ مہینے آپ نے مدینے میں جا کر صرف انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مکہ, تین کام, بلڈنگ آف دی ماسک, مواخات, برادرہڈ بٹوین مہاجرز اینڈ انصارز, اے جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ود دی جیوش ٹرائبس. چھٹے مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے. یہ تفاصیل اب جو سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں الحمدللہ بہت نمایاں ہو کر یہ بات آ رہی ہے, اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کو غالب کرنا تو آپ کا مقصد ہے, بیشک تھا آپ کو جو ہے جس کو کہ یہ ہمارے مغربی مورخین لکھتے ہیں ہجرت کو فلائٹ ٹو مدینہ, فلائٹ ہوتا ہے فرار, جان بچا کر بھاگنا, اٹ واز ناٹ اے فلائٹ, یہ تو اصل میں ایک آلٹرنیٹ بیس کی طرف. اگر یہاں پر ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بیس عطا کر دے تاکہ ہم وہاں سے اپنے آفینسو کو لانچ کر سکیں. لبریٹ کرنا ہے اس خانہ کعبہ کو, اس کے اوپر مشرکین کا تسلط, یہ تو ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کا مرکز بنایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, اور آج یہ شرک کا اڈا بن گیا ہے. اس کی لبریشن, اللہ کے دین کا غلبہ بھیجا ہی اس لیے ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. تو حضور جو مدینے گئے تھے وہ وہاں کے نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. آپ نے آلٹرنیٹ بیس کی حیثیت سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ طائف, لیکن طائف بدقسمت ثابت ہوا, طائف کے تینوں بڑے سرداروں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا, بلکہ بہت ہی آپ کی توہین کی, استہزاء کیا, تمسخر کیا. اللہ نے یہ جو خوش قسمتی تھی, یہ سعادت تھی, یہ یثرب کے لیے لکھی ہوئی تھی, تو یثرب کے حصے میں وہ سعادت آ گئی کہ وہاں سے اسی سال میں عام الحضر میں چھ افراد خضرجی ایمان لے آئے, اگلے سال بارہ ہو گئے, اگلے سال 75 ہو گئے, اور وہ بیعت اقبا ہو گئی جس کی میں تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں. ان کا کہ باپ آئیے مدینہ تشریف لائیے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہاں جا کر آپ نے صرف چھ مہینے لیے ہیں اپنی کنسولیڈیشن میں, اور اس کے بعد اقدام شروع کر دیا. یہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس ون ایئر. اور یہ جو کتاب تازہ لکھی گئی ہے سیرت پر صفی الرحمان مبارک پوری کی, جس پر کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے, اور رحیق المختوم, وہ اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس میں ان آٹھوں یہ جو مہمات ہیں سرایا اور غزوات قبل بدر, ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. بہرحال اس کا نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ سکسٹھ اینڈ فائنل سٹیج دیٹ از آرمڈ کانفلکٹ شروع ہو گیا. یہ رمضان سن 2 ہجری سے غزوہ بدر سے اس کا آغاز ہو گیا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
سامعین محترم, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تمام کتب اور تقاریر کی آڈیو کیسٹس, ویڈیو کیسٹس, وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے: مکتبہ خدام القرآن, قرآن اکیڈمی, 36 کے ماڈل ٹاؤن, لاہور. ہمارے فون نمبرز ہیں 5869501, 5869502 اور 5869503. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.tanzeem.org. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.